بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 7 ستمبر 2021. ہم آپ کے لیے کتاب ایک جرنل سے انٹرویو شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. اس کتاب کے مصنف مبین غزنوی صاحب ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 200 ہیں. آپ کے لیے کتاب ہنا اسلم ریکارڈ کریں گی. مزید کتاب کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں 03067878222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. دیباچہ اگرچہ وطن عزیز اس وقت انتہائی نامساعد حالات سے گزر رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا واضح یقین ہے کہ آنے والے دور میں پاکستان کا مستقبل انتہائی تابناک اور روشن ہے. ہمیں مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو جانے کے بجائے روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن جلائے رکھنا ہوگی. زیر نظر کتاب ایک جرنل سے انٹرویو مختلف اوقات میں اور مختلف ایشوز پر میڈیا کو دیے گئے. میرے انٹرویوز کا مجموعہ جسے برخوردار مبین غزنوی نے نہایت محنت کے ساتھ صفحہ قرطاس پر منتقل کیا ہے. آپ اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو واقعات آج روز پذیر ہو رہے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ 10 سال قبل دے دیا تھا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے. میرا ایمان اور یقین ہے کہ آنے والے دور میں پاکستان اقوام عالم کی رہنمائی کرے گا. بس اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آخر میں اس کتاب کو آپ تک پہنچانے کے لیے مبین غزنوی صاحب اور علم و عرفان کے ناشر گلفراز صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں. حمید گل، 13 مارچ 2013، راولپنڈی. فہرست. عنوان: جرنل حمید گل پروگرام اسفر مانی شو. جرنل حمید گل ایک پروگرام نیوز آن ویوز میں ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ ویکی لیکس کے موضوع پر. ڈاکٹر شاہد مسعود ویوز آن نیوز. ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ جرنل صاحب کا ٹیلی فونک انٹرویو. ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ جرنل صاحب کا خاص انٹرویو. جرنل حمید گل جاوید چودھری کے ساتھ. جرنل صاحب جاوید چودھری کے ساتھ دو ٹاک پروگرام میں جرنل حمید گل مظہر عباس کے ساتھ. پروگرام جواب دہ جرنل حمید گل پروگرام جرگا میں بی بی سی اور ہارون رشید سے گفتگو کرتے ہوئے. پروگرام اسلام آباد ٹونائٹ میں جرنل حمید گل صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو. جرنل حمید گل پی جے میر کے ساتھ ایک خصوصی پروگرام میں. جرنل صاحب پروگرام کھرا سچ میں مبشر لقمان کے ساتھ. جرنل صاحب فریحہ ادریس کے ساتھ ایک خصوصی پروگرام میں. مقدمہ: جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر کا بالعموم جو ہی نام سامنے آتا ہے تو جنرل حمید گل کی شخصیت فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، اور مورخ جب افغانستان کی تاریخ پر قلم اٹھائے گا تو وہ ایک غیر افغانی ہوتے ہوئے بھی جنرل حمید گل کا نام درخشا اور سنہری حرف میں لکھنے پر مجبور ہوگا. اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی افغانوں سے بات کی وہ تو اپنی دانست میں حمید گل نامی انسان کو ایک معفوق الفطرت چیز سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھے کیوں نہ. دراصل ان کی ذات میں کچھ ایسے راز پہنا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک امریکن تھنک ٹینک نے ایک فلم کا ٹریلر لانچ کیا. اس فلم کا نام تھا دا گاڈ فادر آف ٹیرر. آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی ان کی ریٹائرمنٹ کے تقریباً 23 سال گزر جانے کے بعد بھی مغرب انہیں اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے. بلکہ ان کے اکثر تھنک ٹینک یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس نے ہمیں آج بھی شکست سے دوچار کیا ہوا ہے. اور مغرب کی ایک دنیا اس بدحواسی پر حیران ہے کہ آخر ایک ریٹائرڈ جرنل نے کیسے ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور ان کی ساری ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجی کو تل پر کر کے رکھ دیا ہے. میرے خیال میں اس میں خدائے بزرگ و برتر کا جنرل صاحب کی ذات پر خصوصی کرم ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے مجاہد بندے کو کبھی نادام نہیں ہونے دیتا. بلکہ ایک امریکی خاتون نے آرٹیکل میں لکھا تھا دا موسٹ ڈینجرس مین آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کا انتہائی خطرناک ترین شخص قرار دے دیا. اس سے آپ ان کی بدحواسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں آپ کو حیران کن واقعہ سناتا ہوں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ نے 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کی شہادت کا ڈرامہ رچائے ہوئے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. تو امریکہ کے اس عظیم کامیابی پر پوری دنیا میں شور مچ گیا. اسی وقت سب سے زیادہ جس شخص کے انٹرویوز کیے گئے وہ جنرل حمید گل کی ذات ہے. ایک دن کے دوران 15 سے 20 انٹرویوز دینا کوئی آسان کام نہیں, اور وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو. یہ حمید گل کی ہی ذات ہے کہ جو اپنی فوجی زندگی سے علیحدگی کے بعد بھی آج تک دفاع وطن کی قسم نبھا رہی ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ان کی یہ عمر گھر میں آرام کرنے کی ہے, لیکن اقبال کا شاہین کب بڑھا ہوتا ہے اور کب تھکتا ہے. اسی لیے تو اس جہان میں اور اس جہان میں پرواز کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. تو خیر, ذکر ہو رہا ہے جنرل صاحب کے انٹرویوز کا. ان دنوں صرف مغربی چینل CNN کے ایک اینکر نے جنرل صاحب کا انٹرویو پیش کرنے سے جو پہلے انٹرویو دیا وہ کچھ اس طرح کا تھا. ناظرین, آج آپ میرے ساتھ پروگرام میں ایک ایسی شخصیت گفتگو کرے گی جن کی وجہ سے آج افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج شکست سے دوچار ہیں. یہی وہ واحد شخصیت ہے جس نے افغان جنگ پر امریکہ اور نیٹو کی کثیر بجٹ کو ناکارا کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس انسان میں اپنی قوم اور ملت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور ہمیں اس بات کو سراہنا ہوگا کہ اس انسان نے لاتعداد موقع ملنے کے باوجود بھی اپنی ملت سے خودداری نہیں کی. میری مراد پاکستانی انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل ہیں. آج ہم ان کے احترام میں اپنے پروگرام میں کوئی کمرشل بریک نہیں لیں گے. قائلین کرام, یہ ہے جنرل حمید گل کی ذات, جس نے صرف اپنے بلکہ غیروں کے دلوں میں بھی گھر کر رکھا ہے. اور ایسے ہی چند افراد ہوتے ہیں جن کی کاوشوں اور قربانیوں کی بدولت ملک محفوظ رہتے ہیں. حمید گل عمر کے اس حصے میں بھی وطن عزیز کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان میں سے کچھ تو آپ احباب آگاہ ہیں. باقی چند کا احاطہ بھی اپنی کتاب زندہ پہاڑ میں کر دیا, لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جنرل صاحب کے کچھ عظیم خدمات میں آپ احباب کے سامنے نہیں لا سکتے, کیونکہ وہ ایک قومی راز کا درجہ رکھتی ہے جس کی حفاظت میرے لیے بہرحال ایک قومی ذمہ داری کی درجہ رکھتی ہے جس کی حفاظت میرے لیے بہرحال ایک قومی رازداری ہے. اور افسوس کہ میں چاہنے کے باوجود بھی اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. کاش ہماری ملت سے غداری نامی افریت کا خاتمہ ہو جائے اور ہم یہ ہر بات بڑے فخر سے کر سکیں. قائلین کرام, اسلامی بم کا خالق کون اور FIR آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد کچھ ذاتی اور تنظیمی کاموں میں ایسا الجھا کے زندہ پہاڑ پر بھی کام کرنا کافی مشکل ہو گیا. کچھ اس دوران جنرل صاحب کی شخصیت کے ایسے پہلوؤں کا بچشم خود مشاہدہ نصیب ہوا کہ یہ کام مزید کھٹائی میں چلا گیا, کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ اس عظیم شخصیت پر قلم اٹھانے کا حق ادا نہیں کر سکوں گا. لیکن بہرحال کچھ ایسے احباب تھے کہ مجھے ان کی ایما اور تحریک پر یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے ہمت باندھنا ہی پڑی. اس میں جناب گل فراز احمد, جناب عبداللہ گل اور جناب اکمل بٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ابھی زندہ پہاڑ آخری مراحل میں ہی تھی کہ اکمل بٹ نے کہا اس سے پہلے جنرل صاحب کے انٹرویوز کا مجموعہ قائرین کے سامنے لایا جائے تاکہ اس کے بعد قائرین کی اس کی سواخ پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے. بہرحال بٹ صاحب کی اس بات میں خاصا وزن تھا, جس کے بعد ان کے تمام انٹرویوز جو ہمارے ادارے میساک ریسرچ سینٹر کے ریکارڈ میں ہوتے ہیں انہیں بغور سنا, اور ان میں سے چند ایک کو سلیکٹ کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو انٹرویوز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان میں IGI, ISI, نیوکلیئر پروگرام, افغان جہاد, بھارت سے تعلقات, بمبئی حملے اور ایک ان کا فیملی انٹرویو شامل ہے. میرا ان موضوعات سے واسطہ پڑنے والا ہے کیونکہ وہ جنرل صاحب کی ذات پر میری ذاتی تحقیق ہے. لیکن جیسا کہ اکمل بٹ صاحب اور عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے جنرل صاحب کی ایک زبان میں بھی آپ کے سامنے ان سب موضوعات کو پیش کرنا بہت ضروری تھا. یہ کتاب حاضر خدمت ہے. آپ اس کتاب کو پڑھتے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل کے انٹرویو کا مجموعہ ہے. اس کتاب کو آپ تک پہنچانے میں میرے ناشر جناب گلفراز احمد کی خصوصی محبت شامل ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام مبین غزنوی, 22 جنوری 2013 راولپنڈی. جرنل حمید گل, پروگرام اسفرمانی شو میں سوال. ایک کنفیوژن ہے اسپیشلی یوتھ کے دماغ میں کہ ایجنسیاں کیا کرتی ہیں. آپ بھی تو ہیڈ آف دی ون آف دی بیسٹ ایجنسی ان دا ورلڈ ہیں. ہم نے زندگی بھر سنا ہے ایجنسیز کا. الطاف حسین صاحب بولتے ہیں یہ ایجنسیز کا کام ہے. جواب, وہ جی الطاف حسین کا ایک خاص معیار ہے, ایک خاص انداز ہے. سوال, ان کو لگتا ہے ہر چیز ایجنسیز کرتی ہیں. جواب, وہ نام نہیں کسی کا لیتے, ایجنسیز کرتی ہیں اور اس میں وہ دراصل فوج کو رکھتے ہیں, بیچ میں لپیٹتے وہ فوج کو ہیں. اصل میں آئی ایس آئی ایک بڑی منفرد ایجنسی ہے. یہ ذکر جو آئی ایس آئی کا ہوتا ہے, آئی ایس آئی کی تمام مین پاور جو ہے وہ فوج سے آتی ہیں اور پھر لوٹ جاتی ہیں. فوج کو اس لیے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے ڈسپلن سے باہر جائے. اسی لیے کم وسائل ہونے کے باوجود اس نے بڑا نام پیدا کیا, اور خاص طور پر افغانستان جہاد کے حوالے سے تو جو اس نے کام کیے اس نے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا, اور انہوں نے کہا کہیں یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. سوال, سر کیسے آپریٹ کرتے ہیں؟ جواب, دیکھیں, کلپ دا ونگز آف دا آئی ایس آئی. جو جارج بش سینئر تھے انہوں نے جب پہلی طرح ٹیک اوور کیا تو انٹیلیجنس نفرنس بلائی, جسے ابھی اوباما صاحب بلانے جا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا, کلپ دا ونگز آف دا آئی ایس آئی. تو پہلا ونگ کون کلپ ہوا؟ میں کلپ ہوا, مجھے اٹھا کر انہوں نے باہر کر دیا. سوال, سر کیا یہ آئی ایس آئی کا رول پولیٹکس میں اتنا ہی ایکٹیو ہونا چاہیے جتنا تھا جتنا ہے؟ جواب, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. میں بتاؤں, مجھے ابھی پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ نکال دیا. شکر ہے میں نے کہا کہ میں نے تو نفل پڑھے کہ نکل گیا, کیونکہ میں نے اپنے زمانے میں بار بار لکھا محترمہ کی پہلی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ریفارم کرنے کا ارادہ کیا. آئی ایس آئی کو تو ریکارڈ میں پڑی ہوئی بات ہے. تو میں نے گزارش کی ان سے کہ آپ خدا کے واسطے ہماری جان چھڑا دیں. افتخار کمیشن رپورٹ اللہ بخشے ان کو ایئر مارشل ذوالفقار کو ان کا چیئرمین بنایا اور ہمارے ادارے سے رپورٹ مانگ لی. تو ایک دن خبر لکھی گئی, اس کے رپورٹ کے سمٹ ہونے کے بعد ذوالفقار کمیشن رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. اور اس میں آئی ایس آئی سے کہا گیا کہ وہ پولیٹیکل انٹیلیجنس نہیں کرے گی. میں نے اپنے ڈائریکٹر کو سامن کیا محترمہ کی گورنمنٹ تھی تھوڑا عرصہ یعنی 6 ماہ ان کے ساتھ میں نے گزارے. تو میں نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو, جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہو گئی. یہ دیکھیں اخبار, جنگ میں ایک چھوٹی سی رپورٹ لکھی گئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ریڈ لائن کے اوپر نصیر اللہ بابر کا فون آ گیا. چیف, یہ تم نے رپورٹ پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی, آپ کو سلام اور بہت شکریہ, آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پھر وہی بات. کہنے لگے نہیں, وہ اس کو سیریس نہیں لینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک. بات یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ ہو یا فوجی, کیونکہ سویلین گورنمنٹ ہو یا فوجی, کیونکہ جمہوری انداز میں چلائی نہیں جاتی. سویلین چلائے یا فوجی چلائے, نہ یہاں امریت ہے نہ جمہوریت ہے, اور غلام قوموں کی تو آدمیت بھی نہیں ہوتی. ہم غلام ہیں امریکہ کے غلام. برطانیہ کی عملداری سے ٹرانسفر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. سوال, سر امریکہ اتنا برا ہے تو آپ لوگوں نے امریکہ کے لیے کام کیا کیا؟ جواب, کیا کریں یا رب, میں کیا کرتا. میں فوج میں تھا, پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے تھا. مجھے ایک حکم ملا کہ بھائی آپ یہ کام کریں, تو پھر کام کرنا پڑتا ہے. سوال, نیوکلیئر ویپن بنا رہے تھے اور اس کی آڑ میں. جواب, نیوکلیئر ویپن بھی اس کی آڑ میں بن رہے تھے اور بہت سے اور بھی کام کر رہے تھے. سوال, लेकिन सर उनको और काम पे लगाते ना, ये जो बेचारे मुजाहिदीन थे, जैसे आप एक काम करते हैं सारी जिंदगी यही काम करते हैं, मतलब आप आर्मी गए फिर ISI में गए, हम एंकर इंटरव्यू करते हैं या एक्टिंग कर लेते हैं, हमें यही काम आता है, इन बेचारों को भी यही काम आता है। जवाब, ना 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 मेरे भाई, बात सुनिए, देखिए जब भी इतनी बड़ी जिद्दोजहद होती है नजरियाती नौयत के जिद्दोजहद जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तो उसके ऊपर हद्फ होते हैं और इनको जब तक हद से पहुंचते रोका जाए तो रद्द अमल पैदा होगा। अब ये क्या है जो मॉडर्न डे टेररिज्म कहा जाता है, व्हाट इज इट, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इट्स अ फॉर्मल ऑफ पॉलिटिशियन सैचुरेशन। अगर जुम करेंगे तो इसका जवाब आएगा। अब अमेरिका ने जुम किया, 9/11 बहाना था, मुझे बिल्कुल पूरे तरीके से यकीन है और मैंने बार बार कहा कि सारा झूठ है। इनके अपने दानिश्वर कह रहे हैं कि 40% अमेरिकन पोलिंग करके देखा गया कि उन्होंने कहा ये इनसाइड जॉब था, कोई इंक्वायरी नहीं उसके अंदर हुई, कोई CIA FBI या उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को कोई सजा नहीं मिली। सवाल, यानी बिन लादन वगैरह का काम नहीं लगता आपको? जवाब, नहीं, बिन लादन ने 2 दफा कहा मैंने नहीं किया, इसीलिए वो मुझे कहते हैं कि वो टेररिस्ट है। तो मैंने इन्हें कहा कि पहले सबूत लाओ फिर मैं कहूंगा कि वो टेररिस्ट है कि नहीं। सवाल, सर ये बिन लादन से याद है कि इससे आप मिले तो होंगे कभी ना कभी? जवाब, 2 दफा मिला हूं, 1993 में और 1994 में। सवाल, कैसे आदमी है? जवाब, बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल आदमी है, बड़ा लाइकेबल इंसान नजर आता है। सवाल, अकलमंद है वो इतना कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो उस पर इल्जाम लगाया गया? जवाब, अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि हमारी तो मुलाकात खाने पर ही हुई थी। सवाल, अच्छा अमरीका तो ऐसे ऐसे बंदों को उठा लेता है जिसने बिन लादन से हाथ मिलाया था, आप तो खाना खा चुके हैं, आपको नहीं उठा रहे वो, और हामिद मीर को नहीं उठा रहे जिन्होंने बैठकर इंटरव्यू किया, बैठ के उसके साथ, आपका तो इनफैक्ट उनकी एक वांटेड लिस्ट में भी नाम है। जवाब, देखें मुझे अमरीकी वीजा क्यों नहीं देते, वीजा मेरा 6 मई 2001 में एक्सपायर हुआ क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त 9/11 की, यूके ने मेरी एंट्री बंद कर दी एक लेटर के जरिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ जिसमें लिखा है कि आप हमारे इलाके में मत आया करें। होम सेक्रेटरी को मैंने खत लिखा कि इसके जवाब में, भाई अजीब सी बात है कि एक तरफ मैं आपकी नजर में मुजरिम हूँ, दूसरा आप मुझे अंदर आने से रोक रहे हैं, मुझे पकड़ें, मुझे कोर्ट में ले जाएं, मेरी इंटरोगेशन करें। इन्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं है क्योंकि वो इन्होंने खुद बेईमानी की हुई है असलियत में। आज मुझे वीजा दें, मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। सवाल, सर आपको लगता नहीं है कि रशिया जो टूट गया है अब तो रहा नहीं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया, और अगर ये बच जाता तो टूटता तो कम से कम बैलेंस होता पावर में, अगर अमेरिका आंखें दिखाता तो रशिया भी इसको दिखाता। जवाब, नहीं देखें कि बात यह है कि एक एक्ट हो चुका था, रशिया ने एक जारियत की थी तो आपका ये मतलब है कि जारियत को हम कबूल कर लेते, तो इसके बाद अगला निशाना किसने बनना था? साफ हर एक को नजर आ रहा था कि ईरान बनता, हम बनते, बहुत कुछ और बनता, कामयाब तो क्या ये हो जाने देना चाहिए था? नहीं, इस वक्त के लिए वो फैसला दुरुस्त था। सवाल, सर ये बताएं कि जो आपका प्लानिंग और स्ट्रेटजी पर बड़ा जोर था, इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बड़े मेजर लीडर्स को भी कहते कि आपने IGI बनाई और MQM बनाई। जवाब, MQM नहीं बनाई, IGI बनाई। मैं खुद तस्लीम करता हूँ इस बात की कि IGI बनाना इसलिए जरूरी था, बैलेंस ऑफ पॉलिटिशियल फोर्सेस चाहिए था, ऐसा ना हो कि PPE को मुकम्मल वॉक ओवर मिल जाए। और शक ये था कि फौज के इदारे में पीपी की जो हुकूमत आएगी वो अमेरिकन एजेंडे पर काम करेगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम UN फिनिश्ड था इस वक्त तक, देखे ना कश्मीर में जिहाद जो था वो उठ रहा था, उभर रहा था, अफगानिस्तान का किस्सा अभी तक खत्मी नतीजे तक नहीं पहुंचा था। सवाल, लेकिन बेनजीर आई और आके आपसे बोला कि मार्शल लॉ लगा ही दें। जवाब, نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مارشل لا کیوں نہیں لگایا. یہ میرے سے سوال پوچھا کہ اتنے موقع تھے آپ نے مارشل لا کیوں نہیں لگایا. تو ہم نے کہا مارشل لا لگانے میں ملک کو خطرات کا خدشہ تھا, ہم جمہوریت کو لانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے آئی جی آئی کیوں بنائی. ہم نے کہا اگر ہم آئی جی آئی نہ بناتے تو الیکشن نہ پہنچ سکتے, الیکشن کرانے کے قابل بھی نہ ہوتے, گڑبڑ ہو جاتی. تو انہوں نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے جو بھی کیا آپ کی دلیل سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن کاش یہ آپ نے نہ بنائی ہوتی, اب یہ میرے لیے مشکل بن گئی ہے. سوال, سر آئی ایس آئی اتنی مشہور کیوں ہے دنیا میں؟ کہتے ہیں تین ایجنسیاں سی آئی اے اور یہودیوں کی اور پھر آپ آئی ایس آئی. جواب, موٹیویشن اور موٹیویشن ڈائیلوجیکلی ڈائریکشن بہت ہے فوج کا, ڈسپلن اس کی موٹیویشن. سوال, اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ انفارمیشن پہلے یہاں پہنچ جاتی ہے. جواب, دیکھیں وہ تو کیونکہ اسلام کے خلاف ایک جوش ہے اس وقت مغربی دنیا کے اندر, جو جوش جب آتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں. ابھی حال میں ایک رپورٹ لکھی گئی کہ جس کو ورلڈ ایڈ پریس کا نام دیا 6 ماہ بائے پارٹیزن رپورٹ بیٹھ کر اوباما کو پیش کی گئی کچھ دن پہلے. اس کا کونسلن یہ ہے کہ آل روڈز آف ٹیررزم اینڈ نیوکلیئر ڈسٹرکشن انٹرسیکٹ ان پاکستان ویپنز آف ماس, کہ یہاں جا کے ساری سڑکیں ملتی ہیں تو پاکستان جو ہے فوکس میں ہے. پاکستان نظریاتی ہے, پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان جو ہے اس کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے, یعنی لڑنے مرنے کی صلاحیت اس ملک کے اندر موجود ہے, اور پاکستان خوراک میں خود کفیل ہے باوجود اس کے کہ شوکت عزیز نے پورا زور لگایا کہ ختم ہو جائے. سوال, سر آپ ایک بیسٹ پیٹریٹ ہیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بینظیر نے یوں کیوں کہا کہ آپ بھی ایک حصہ ہوں گے اگر انہیں کچھ ہوا؟ جواب, نہیں وہ مجھے انہوں نے نیوکلیئر کر دیا تھا, نہیں انہوں نے مجھے کلیئر کر دیا تھا کہ کسی کے کہنے پر ہوا. بینظیر کے تو میرے ساتھ بھی بہت تعلقات تھے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, اگر وہ آج ہوتی چاہے وہ وعدہ کر کے امریکہ سے آئی تھی لیکن وہ وعدے نبھاتی کبھی نہیں, اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ وعدے جو ہیں وہ نبھائیں گی نہیں. سوال, سر کیا وعدے تھے؟ نیوکلیئر پروجیکٹ ختم کر دے, کیا تھا؟ جواب, اسرائیل کا یہ خطرہ ہے, امریکہ کو مسئلہ نہیں ہمارا نیوکلیئر, ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. اسرائیل نے ہمیں ہمیشہ دشمن نمبر ایک قرار دیا ہے, بین گوریا سے گولڈا میئر اور پھر نتین یاہو, تو ہر ایک آدمی نے یہ کہا پاکستان ہمارا دشمن نمبر ایک ہے, اس لیے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہم دونوں ایک نظریاتی ریاستیں ہیں, اور پاکستان اگر مضبوط اور طاقتور ہو گیا تو ایک دن اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا. ایک تاریخ ہے نا, 1400 سال پہلے خیبر اور مدینہ اور جو کمبینیشن ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. سوال, اچھا سر ایک سوال پوچھوں گا, بینظیر بھٹو کے لیے کون تھریٹ تھا, کس نے مروایا, کون لوگ تھے, کیا تھے؟ جواب, یہ کہنا بہت مشکل ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, یقیناً اندرونی ہاتھ اس کے اندر ہوں گے. مجھے پھر انہوں نے پیغامات بھجوائے 3 اور بہت معتبر ذرائع سے کہ آپ کا نام زبردستی میرے سے ڈلوایا گیا, اور آپ جانتے ہیں کہ کون ہے, اور آپ کو آ کے ایکسپلین کروں گی, لیٹ می فنش دا کیمپین. وہ بہت خوش تھی, اگر آپ آخری ان کا جلسہ دیکھیں تو شی واز گلوئنگ ود دا ہیپینس, کیونکہ وہ ڈیفی کرنے موڈ میں, انہیں جو ساری عمر امریکہ دبا رہا تھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سوال, اگر تو وہ بعد میں آ کے فرنٹ ونگ گورنمنٹ کی وہ ڈیل جو انہوں نے کہا ٹوٹ گئی ہے اور وہ چیف جسٹس کے گھر بھی گئیں شروع میں آتے ہی, جیسے انہوں نے کراچی لینڈ کیا تو پہلے ہی دھماکہ ہو گیا, تو وہ کیا تھا پھر؟ جواب, دیکھیں سب سے پہلے میرا بیان آیا, میں نے کہا کہ وہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی, اور محترمہ نے بعد میں مانا کہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی, خودکش حملہ نہیں تھا, یہ بیت اللہ مسعود کے اوپر ڈال دیا گیا. بیت اللہ مسعود نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سوال, سر یہ بیت اللہ مسعود کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور یہ پھر کیوں پکڑے جاتی ہے اس کی ٹیلی فون کالز؟ جواب، دیکھیں طالبان کی بات تو آئے گی بعد میں، دو قسم کے طالبان ہیں، ایک جو امریکہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور ایک وہ بیچارے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جانے دو، ہمیں جو وہاں پر کام کرنا ہے وہ کرنے دو جو پہلے صدیوں سے کرتے آئے ہیں. یہ دو قسم کے طالبان ہیں، امریکہ ان طالبان کو جو ان کو استعمال کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، اور جو پاکستان کے محبتی طالبان ہیں ان کو اڑاتا ہے. سوال، 2001 9/11 اگر اس وقت آپ کنٹرول میں ہوتے مثال کے طور پر، تو آپ کے کیا اقدامات ہوتے، وہ جو مشرف صاحب نے کیے؟ جواب، مشرف 17 تاریخ کو جب فیصلہ کر چکے تو ایک کانفرنس بلائی. میں تو اس کا استاد تھا، اس کا کمانڈر بھی رہ چکا تھا، اور میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. میرے گھر آنا جانا تھا، مجھے بلایا کہ آپ کنسلٹیشن کے لیے آئیں. آئیے، میں نے انکار کر دیا. پورا زور لگایا انہوں نے کہ میں آ جاؤں، لیکن میں نہیں گیا. یہاں تک کہ انہوں نے ڈی جی آئی آئی ایس آئی دوسرے دن بھیجوائے میرے پاس کہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئے. میں نے کہا، دیکھیں میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ غلط اور شرمسار فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ کیا نکلیں گے. انہوں نے کہا، نہیں جی، امریکن اس دفعہ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. میں نے کہا، میں انہیں نہیں جانتا، یہ ٹھیک نہیں رہیں گے، غلط کر رہے ہو تم، تم نے غلط کام کر دیا ہے، تم ان کو اڈے مت فراہم کرنا. کہنے لگے، نہیں نہیں، ہم اڈے نہیں فراہم کریں گے، دیکھیں یہ میرے ریکارڈ کے اوپر ہے، ارشاد حقانی کے کالم کے اندر چھپا کے جنرل حمید گل تھوڑے سے اس کے اوپر مائلڈ ہوئے ہیں، پہلے وہ سیخپا تھے بہت زیادہ، کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بیان دیا ہے کہ فوج کا تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ تو چند جرنیلوں نے فیصلہ کیا، مشرف کا ذاتی فیصلہ ہے. سر، سوال، سر کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مشرف بھی پلان تھا کہ 1999 میں وہ آئیں گے، پلانٹڈ تھے پہلے سے. جواب، دیکھیں انتنی زنی کی کتاب پڑھیں نا، جو سینٹ قوم کے کمانڈر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ پرویز مشرف کو ہم نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں قبول کروا دیں گے. نواز شریف کو کہا کہ تم اڑا دو پرویز مشرف کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر میں کہا گیا تھا کہ شہباز شریف جب نیو یارک وزٹ کر رہے تھے، ہم فوج کو نہیں آنے دیں گے. دوسرا ایک طرف یہ بات کر رہے تھے، نواز شریف کو حوصلہ دے رہے تھے، کہ اور دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ کر گزریں گے تو کوئی پرواہ نہیں. سوال، آپ کو یہ کھیل کا پتہ تھا، مطلب کافی ساری، یا بعد میں آپ سوچتے آئیں سائیڈ میں سوچتے آئے سائیڈ میں؟ جواب، نہیں نہیں، آئن سائڈ میں نہیں، میں تو ان کے کھیل کو کافی پہلے سے جانتا ہوں. سوال، اب کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ جواب، اب وہ کھیل کھیل رہے ہیں جو زرداری صاحب اور یوسف رضا کے درمیان ہے، یہ کھیل چل رہا ہے. ابھی فوج نہیں آئے گی، مجھے تو یقین ہے فوج تو وہ نہیں کرے گی جو یہ چاہتے ہیں، لیکن وہ اس دفعہ یوسف رضا گیلانی کو جیسے ضیاء الحق جو جنیجو کے درمیان کھیل کھیلا گیا، جنیجو کو کہا گیا کہ بھائی ہمیں جمہوریت چاہیے، اس کی دوہری شردی فارغ کرو، اس کو ضیاء الحق ان کو سمجھاتا تھا کہ اس نے اٹھا کے پہلے ہی اس کا فیصلہ کر دیا. اب یہ وہی کھیل کھیل رہے ہیں. سوال، اچھا جی، کلو جو ہے وہ ہونے والا ہے؟ جواب، کلیو نہیں کہوں گا، پارلیمنٹ کی طاقت اگر واپس لوٹ آتی ہے تو اس کے پاس یہ کلیو تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تو پارلیمنٹ تو نہیں تھی. نہ 1988 میں ہمارا المیہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ نہیں تھی، اگر پارلیمنٹ موجود ہوتی ضیاء الحق پارلیمنٹ کے برخواست نہ کرتے تو پھر معاملات پھر سہل انداز میں چلائے جا سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جہاز کا حادثہ بھی نہ ہوتا. سوال، سر ایک بات جو اکثر ہم بولتے ہیں، جو آج کل جو بھی ہو رہا ہے، ہم ضیاء کے دور کے بچے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ افغانی آ رہے تھے تو پھر ہیروئن آنا شروع ہو گئی، اسلحہ بھی آ گیا، زبانوں اور مذہب پر جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، وہ کم کم تھے لیکن ایک دم سے پھٹنا شروع ہو گئے. 1990 میں آ کے ضیاء صاحب کو اس کا ڈرامہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، جو بیج بویا उसका दरख्त अब निकल रहा है। जवाब, देखें ये तो जंगे लड़ी जाती है ना, और इतनी बड़ी जंग लड़ी गई, एक सुपर पावर के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो उसके फॉल आउट होते हैं क्या? इसको संभाला नहीं जाता बाद में? क्या यूरोप में जंगे नहीं लड़ी गई? पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, बहुत तवील अरसे तक फैली हुई जंगे, बल्कि 100-100 साल तक जंगे लड़ी गई यूरोप में। मसला यह है कि जंग जो है वो हर एक चीज को उखाड़ पिछाड़ देती है, लेकिन उसके बाद जो हुक्मरान आते हैं वो उसको संभालते हैं। आखिर बात यह है कि जंग लड़ी गई वो एक तारीखी वाकया था, उसके बाद उसको संभालना चाहिए था, वो संभला नहीं। असल मसला ये था। सवाल, तो जंग गलती तो नहीं थी लड़ना? जवाब, नहीं, जंग बजात खुद वो तो एक वाकया था जिस पर ये सब हमने किया था। क्या हमने छेड़ी थी जंग? वो तो रूस की गलती की वजह से हुई। अब रूस तस्लीम करता कि हमसे गलती हुई, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? रूस को हुआ ना, टुकड़े टुकड़े हो गया। सवाल, सर ये जो मुंबई हमले हुए, इनको क्या 9/11 बोल सकते हैं, या जो पीछे पड़े हुए हैं? जी, जवाब, ओ जी कुछ भी नहीं, ये देखें आप, वो आजकल उन्होंने बयान दिया के क्योंकि हॉल ब्रुक आए हुए थे और वो चाहते हैं कि वहां कांग्रेस हुकूमत को नाकामी ना हो। देखें इतने दिन इनकार